نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم دیکھیں گے رنج اور شدت غم کے وقت کی دعائیں. الادعیت فی الحم والحزن پیج 135 ہے. کتاب الدعا اقبال کیلانی کی جو بک ہے اسی میں سے. چلیے دیکھتے ہیں. شدت غم اور رنج میں درجہ ذیل دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں مانگنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ عموماً لوگ ایسے وقتوں میں کیا کرتے ہیں. شکوہ، شکایت، دکھ اور اس طرح کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بھی مشکل کو ہم بڑھا لیتے ہیں. تو ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے جس نے ہمیں خوش رہنا بھی سکھایا، غمگین رہنا بھی سکھایا. خوشی غم ہر حال میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا سکھایا. تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے وقتوں میں کیا دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور ہم بھی وہی مانگ سکتے ہیں. تو شدت غم اور رنج میں درجہ ذیل دعائیں مانگنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم
لا الہ الا اللہ
رب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
رب السماوات و رب الارض
رب السماوات و رب الارض
و رب العرش الکریم
و رب العرش الکریم.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے موقع پر یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے. یہاں سے آگے اب دعا کے الفاظ ہیں اور اگر آپ حدیث کی بک دیکھیں تو ٹیکسٹ میں جو بریکٹ کے اندر ہے یہ دعا ہے. آپ اتنے حصے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگر صرف دعا مانگنی ہو تو یہ مانگیں حدیث کے الفاظ کے اندر سے نکال کر. ترجمہ کیا ہے دعا کا؟ عظمت اور حوصلے والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، زمین و آسمان کے مالک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا بھی مالک ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ نے ایک ایک لفظ کی خوبصورتی کو محسوس کیا. یہ جو کہنا کہ لا الہ الا اللہ، یہ بندے کے کندھوں کو ہلکا کر دیتا ہے. کوئی ہے ہی نہیں طاقت جو انسان کے غموں کو خوشیوں میں بدلے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے پناہ قدرت کا احساس ہوگا، بتائیے کہ کیا پھر اس کے دل میں کوئی غم رہ سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو، سینہ کوبی کرے اور یہ سوچے کہ اب اس غم کے بعد تو کبھی خوشی نہیں آنی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جس کی نگاہیں اللہ پر لگ جاتی ہیں اس کو خوشیاں بھی نقصان نہیں دیتی اور اس کو غم بھی نہیں دکھاتے. تو ورد رکھیے کیسے مانگے. دیکھیے ہمارے ہاں دعا مانگنے کا تصور کیا ہے، لمبے چوڑے جملے بولتے ہیں. اللہ یہ کر دے میرے بیٹے کے بیٹے کے فلاں کے، جس کا نام یہ ہے، جو وہاں رہتا ہے، جس کا رنگ ایسا ہے، اس کو صحت دے دے. ہم جملے بولنے کو کہتے ہیں، حالانکہ دعا اللہ سے تعلق کا نام ہے. اللہ سے بس ایک دفعہ ڈائلنگ ڈائریکٹ ہو جائے، فوراً دل کے تار چھڑے. زبان پہ جو دعائیں آتی ہیں نا، یہ تو ایک ایسی ہیں کہ جیسے ہم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی بات منہ سے بول کے کرتے ہیں. اصل دعائیں وہ ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. وَقِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. تو جو چیز دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ رات کی کروٹوں میں بھی زبان پہ آتی ہے، وہ بے ساختہ اٹھتے بیٹھتے بھی زبان پہ ہوتی ہے. تو اللہ کی بڑائی کا احساس بندے کے غم کو کم کر دیتا ہے. اور اللہ پہ نگاہیں لگنا انسان کو بہت جرت بھی دیتا ہے ایسے وقتوں میں. ایک اور دعا ہے، عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات المکروب اللهم رحمتك
اللهم رحمتك
ارجو
ارجو
فلا تكلني
فلا تكلني
الى نفسي
الى نفسي
طرفة عين
طرفة عين
واصلح لي
واصلح لي
شأني كله
شأني كله
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذہن میں رکھے گا کہ یہ حضرت ابو بکر نہیں بلکہ حضرت ابو بکر یا بکرا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پریشان آدمی کی دعا یہ ہے، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے تمام حالات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنوں کو آتی ہے آپ میں سے اور کتنے پڑھتے ہیں اس کو؟ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ دیکھیے کہ بندہ اپنے شر سے بھی معافیاں مانگ رہا کہ فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہ مجھے تو میرے نفس کے بھی حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان نفس لامارۃ بالسوء. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیماری میں یا دکھ میں نفس کیا خرابی پیدا کر سکتا ہے، یا نفس انسان کو کیسے خرابیوں کی طرف مائل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، مایوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ دکھ دور کوئی نہیں ہونا، ایسے ہی بات ہے. پھر نفس جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، ہاں سارے غم میرے لیے تھے. تو دکھ میں نفس کا حملہ سکھ میں نفس کے حملے سے بھی بعض دفعہ شدید ہوتا ہے. یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ اسی حملے کی بڑھی ہوئی ایک شکل ہے. کبھی دکھ آئے بڑے سے بڑا، اپنے رب سے ناراض نہ ہو. کبھی بڑے سے بڑی بیماری آئیں، اپنے رب سے ناراض نہ ہو. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے آپ کی زندگی میں، بڑے سے بڑا دکھ آ جائے، قطعاً ناراض نہ ہو، اس لیے کہ وہ ذات کبھی آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتی. نفس کی شرارتوں میں تو یہ بھی شرارت ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر مجھے اللہ نے کیا دیا جو میں بھی اس کی بات مانوں. تو نہ مانیے، شوق سے نہ مانیں، ایک دفعہ کے نہ مانتے، دس دفعہ نہ مانیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل بندہ اللہ کی رحمت مانگ کر اپنے نفس کو مغلوب کرتے ہوئے اللہ سے سارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہے. آپ کی زبان پہ یہ دعا رہنی چاہیے. ہر وقت ہم کسی چھوٹے یا بڑے غم میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کوئی بھی نہیں ماشاءاللہ. نہیں، یہ غم چھوٹا ہے کہ لوگ دین کی طرف نہیں ہیں، لوگ جہالت کا سامان بنے ہوئے، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. کبھی ٹرینوں میں جاتے، کبھی بسوں میں جاتے ہوئے تڑپا کریں ان لوگوں کی حالت دیکھ کر کہ جو ابھی تک اللہ کی طرف نہیں آئے. تو اس وقت مانگا کریں یہ دعا. تو بڑے رنج اور دکھ کا انتظار نہیں کرنا ان دعاؤں کو مانگنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے غم جو اللہ کے نبی کو بھی لگا تھا کہ انسانیت کی ہدایت کا غم، وہ ہمیں بھی لگا دے اور ہمارا دل پگھلے. کیا بڑی بات ہے کہ جس کے لیے ہمارا دل تڑپ کے یہ دعا مانگ لیتا ہے، پھر وہ ہمارے کہنے پہ ایک ہی دفعہ میں آ جائے. ہم کہتے ہیں بلاتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں. آپ آج سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیں اس غم میں جلتے ہوئے. اگر حقیقت میں آپ کو لوگوں کا غم ہے نا، تو یقیناً آپ کی دعا میں اثر ہوگا بسم اللہ. دعا کو پھر دہراتے ہیں، بڑی پیاری لگتی ہے یہ دعا. اللہم رحمتک ارجو،
اللہم رحمتک ارجو،
فلا تکلنی الی نفسی،
فلا تکلنی الی نفسی،
طرفت عینن،
طرفت عینن،
واصلح لی شأنی کلہ،
واصلح لی شأنی کلہ،
لا الہ الا انت،
لا الہ الا انت.
پھر اگلی دعا ہے، عن انس رضی اللہ عنہ،
عن انس رضی اللہ عنہ،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کان اذا کربہ،
کان اذا کربہ،
امر،
امر،
یقول،
یقول.
یہاں سے آگے دعا ہے، یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم،
برحمتک استغیث،
برحمتک
استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فرماتے، اے زندہ اور تھامنے والے کائنات کے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں. اسے ترمذی اور حاکم نے روایت کیا. دیکھیے کچھ مانگا، یا حیو اللہ کا نام، یا قیوم اللہ کا نام، برحمتی کا یہ ہے وسیلہ، اللہ کی رحمت کے وسیلے سے، توسط سے، اس کے طفیل سے، استغیث میں تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں. کوئی لفظ نہیں ہے کہ مانگتا کیا ہوں, کیونکہ بعض دفعہ غم کے مارے انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے اس کو خود نہیں سمجھ آتا کیا مانگوں, کیا بولوں, کیا کہوں, کیا ٹھیک ہے میرے لیے, کیا ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے وقتوں میں یا حیو یا قیوم پڑھنا دل کے خشوع سے, وظائف کی طرح نہیں کہ کتنی دفعہ پڑھوں. ہو سکتا ہے اب کچھ لوگ یہ دعائیں سن رہے ہیں تو ساتھ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی دفعہ پڑھیں, کب پڑھیں, وضو کر کے پڑھیں کہ نہ پڑھیں, قبلہ رخ ہو کے پڑھیں کہ نہ پڑھیں. ایسی ایسی چیزیں ہم بعض دفعہ سوچ لیتے ہیں کہ جس سے دعاؤں کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو جب جتنا جس طرح مرضی آپ کا دل چاہے وہاں ویسے پڑھیں. اللہ کی ذات آپ کی طلب اور آپ کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گی. پھر ایک اور دعا ہے, ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال. اب آگے سے دعا کے الفاظ ہیں, بہت پیاری دعا ہے. یقین کریں اس دعا کے لیے یہاں تو صرف حدیث لکھی ہوئی ہے نا, لیکن اس کے اور کئی بھی راستے ہیں. پہلے دعا پڑھ لیں پھر آپ سے انشاءاللہ بات اس پہ بات کرتے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناصیتی بیدک قادن فی یا حکم کا. یہاں یا پہ زبر لگا لیں, فی بھی ہے اور یہ تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے, ایک سے زیادہ روایات میں, تو ہم اس کو یہاں ایسے بھی پڑھتے ہیں. لیکن ما دن فی یا حکم کا لفظ بھی آتے ہیں دوسری روایت میں. تو یہاں کیا ہے, قادن فی حکم کا, عدل فی یقدا کا, اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت. تھوڑے سے اس کے لفظ مشکل ہے, اس لیے آپ غور سے اس کو سنیں تاکہ یار آپ غلط نہ ہو. اوستاثرت بہی فی علم الغیب عندک انتج علی القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذهاب همي وغمي. یہاں تک دعا ہے, اب اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. الا اذهب الله همه
الا اذهب الله همه
وحسنه وابدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی شخص کو دکھ اور غم پہنچے تو مندرجہ ذیل دعا کرے. ترجمہ ہے دعا کا, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا, یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ, اور یہاں بندے کو غلام کے معنوں میں لیں گے تو انشاءاللہ اوقات سمجھ آتی ہے, کہ اللہ میں بھی تیرا غلام اور میرا باپ بھی تیرا غلام اور میری ماں بھی تیری غلام. بعض روایتوں میں امتکا کا بھی لفظ آتا ہے, یعنی فی میل کے لیے عبدکا کی جگہ امتکا. بعض لوگ اس کو خود چینج بھی کر لیتے ہیں کہ اللہم انی امتکا وابن امتکا وابن امتکا. جو لفظ ہے نا امتکا میں, تو وہ مؤنث کا ہے. تو یہاں اپنے ماں اپنی ماں اور اپنے باپ کے بندے ہونے کا تذکرہ، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، پیشانی سے مراد ہے کہ تو مجھے جدھر موڑے مڑ لے گا، اور استارہ ہے یہ قسمت بنانے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جو تقدیر میں لکھا ہے، جو پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر پوری کی پوری تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ پر نافذ ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، کہاں گلہ اور کہاں شکوہ۔ اے اللہ، تو میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا، تو جو میرے ساتھ کرتا ہے نا وہ ہمیشہ انصاف والا معاملہ کرتا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ کیا ہے دعا؟ اب ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اتنا عاجزی کا اظہار ہے، اور ہم کہیں گے اللہ فریج دے دے، فریزر دے دے، اللہ گھر دے دے، زیور دے دے۔ نہیں، مانگا کیا ہے مانگنے والے نے؟ انتج القرآن ربی قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی کی دعائیں جو ہے نا سراسر ہمیں توحید سکھاتی ہیں، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کی کتاب سے جڑنا سکھاتی ہیں۔ ہمارے اندر تو وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم اتنے خوبصورت لفظوں میں دعائیں مانگیں، اور جس کے سینے کی بہار بن گئی اس کے لیے قرآن سب کچھ بنا، بتائیے اس کو دنیا کا کوئی غم یاد رہے گا؟ آپ بتائیے، جب آپ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی غم یاد رہتا ہے؟ کوئی خوشی یاد رہتی ہے؟ کوئی بیماری یاد رہتی ہے؟ تو یہی ہے قرآن کا دل کی بہار اور سینے کا نور بننا، یعنی میرا دل خوش ہو تو قرآن کو دیکھ کے خوش ہو، قرآن کی طرف لوگوں کا آتا دیکھ کر خوش ہو، قرآن کی محفلوں میں میں خوشی خوشی جاؤں، قرآن کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھوں تو میں خوش ہوں۔ میرا دل خوش ہو تو قرآن کی بہاریں دیکھ کر ہو۔ سینے کا نور قرآن کیسے بنتا ہے؟ کہ میرے اوپر افکار کھلنے لگے، جو چیزیں عام نہیں کھلیں، ساری زندگی گزار دی ایسے ہی جاہلوں کی طرح اور لوگوں کی مرضی سے سوچتے ہوئے، میرا سینہ کھل جائے، مجھے پتہ لگ جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، فرقان پیدا ہو جائے، حق پیدا ہو، حق اور باطل کا فرق پتہ چلے، میرا سینہ اتنا کھل جائے کہ اللہ کی کوئی بات سنوں تو اس کو ماننے کے لیے لبئی کہوں، سمعنا کے بعد عطا نہ کہنے کی توفیق ملنا شرع صدر ہے۔ پھر دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ، قرآن کیسے دکھوں اور غموں کو دور کرتا ہے؟ جب آپ نبیوں کے قصے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تم سے اتنے پیارے تھے، وہ تو چوزن پیپل تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص برگزیدہ بندے تھے، جب ان کو کوئی غم آیا تو میری کیا اوقات ہے؟ ان کے تو گناہ بھی نہیں، وہ تو معصوم الخطا ہوتے تھے یا گناہوں سے پاک ہوتے تھے، میرے اندر تو گناہ بھی بڑے ہیں، تو لہٰذا پھر انسان کے غم دور ہوتے ہیں، دوسروں کا غم دیکھ کر اپنا غم ویسے بھی ہلکا لگنے لگتا ہے۔ پھر ہوتا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ مسرت اور خوشی عنایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ دعا یاد نہ کر لیں؟ کتنا ان کو پیار تھا اللہ کے نبی کے بولے ہوئے الفاظ سے، کہ ہم ان کو یاد نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لے۔ اسے احمد نے روایت کیا، تو آپ نے سن لی ہے یہ دعا؟ کتنوں کو آتی ہے زبانی؟ تھوڑی سی مشکل ہے، الفاظ مشکل ہیں، شروع میں مجھے بھی مشکل لگی تھی جب میں نے بہت پہلے اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن آپ یقین کریں کہ پانی کی طرح جو دعا زبان پہ رہتی ہے نا وہ یہی ہے۔ اور میں نے اس دعا کے بعد اللہ کا قرب بڑا محسوس کیا تھا، کہ اللہ میرے معاملے میں تیرا ہر فیصلہ درست ہے۔ ہم لوگوں سے الجھتے رہتے ہیں، یہ اس کا فیصلہ تھا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ تیرا تھا، یہ میرا تھا۔ شوہر بیوی کو کوستا ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے تم نے کہا تھا جاؤ، وہ کہتی ہے تم نے کہا تھا وہ چلتے ہیں۔ اللہ میرے فیصلے تیرے معاملے، تو میرے فیصلوں کا مجاز ہے، تو خود ہی اسباب بنا دیتا ہے۔ آپ بہت قرب محسوس کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ دعائیں یاد کرائیں گے، آپ اپنی دوسری آڈیو میں اس کو سن کے یاد بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلی دعا دیکھتے ہیں۔ ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا قالت، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن عند الكرب، کیا ہے دعا؟ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ اللہ ربی،
اللہ اللہ ربی،
لا اشرک بہ شیئا،
لا اشرک بہ شیئا،
اللہ اللہ ربی،
اللہ اللہ ربی،
لا اشرک بہ شیئا،
لا اشرک بہ شیئا.
حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ نے شدت غم میں درجہ ذیل کلمات پڑھنے کے لیے سکھائے. کیا ہے دعا کا ترجمہ؟ اللہ بس اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ دکھ کے وقت جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہی ہے جس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں لو ہم تو دکھ میں پڑے ہوئے تھے، یہ ہمیں توحید اور شرک سکھا رہے. نہیں، کسی کو شریک کہاں نہیں کرتا کہ اس غم کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. میرا یقین ہے میری بیماری اللہ نے ختم کرنی ہے، مجھے یقین ہے میرا دکھ اللہ نے دور کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ بس میرے اس کام کو اللہ نے توڑ چڑھانا ہے. یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بندے کو بہت آگے لے جاتا ہے. بندہ اس آگ میں بھی کود پڑتا ہے جس میں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. انسان ستاروں پہ کوندے ڈالنے لگتا ہے. یاد رکھیے، جن کی نگاہیں انسانوں پہ لگی رہتی ہیں نا، وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. جس کی نظریں اپنے رب پہ لگ جائیں گی، کیا وہ کہے گا میرا رب ہے، میں کیوں کسی کو شریک بناؤں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے، اور بالکل آپ مطمئن ہو کے جئیں گے کہ میرے رب نے اگر مجھے اس غم میں ڈالا ہے، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی، اور وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. پھر اگلی دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے. ان ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ قال، قلت یا رسول اللہ، انی اکثر الصلاۃ علیک، فکم اجعل لک من صلاتی؟ فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبک. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا، ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا کہ نصف وقت مقرر کر لوں، آپ یعنی جتنی دعا مانگنی اس کا آدھا وقت درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. یعنی انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، کیونکہ درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا ہاں کر لو، بلکہ کہا جتنا تو چاہے. جیسے ہم تکلف کے مارے یہ مروت کہتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت مروت ہوتی ہے. بس آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیز دوں، کھانا دوں، پانی دوں، آپ اس وقت تک بالکل فلیکسیبل ہوتے ہیں نا. تو آپ کہتے ہیں نہیں رہنے دیں، تو اگلا کہتے ہیں نہیں نہیں لے لیں، تو آپ کہتے ہیں پھر لے آئیں. ہاں، اور ایک دم یہ کہنا کہ نہیں 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 بالکل نہیں، یا یہ کہنا بالکل لے کر آئیں، تو مروت کے خلاف ہے. انسان ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. بعض لوگ بڑے سٹبن ہوتے ہیں ہر معاملے میں، جو کہہ دیے تو کہہ دیا. حالانکہ دین کی خوبصورتی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی میں ہے، تو اس میں دونوں ہی چوائسیز مل جاتی ہیں دوسرے بندے کو. تو آپ نے کہا کہ جتنا تجھے، اور ساتھ ہی پھر آپ دیکھیں آپ مشورہ اس کو ایسا دے رہے ہیں کہ جس سے اس کو کرنا چاہیے یہ کام. تو یہ بھی چیزیں ہمیں سنت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا، دو تہائی مقرر کر لوں. آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی رہے گا، تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ سبحان اللہ، تو کیا پتہ چلا درود شریف کا پڑھنا۔ کون سا درود ہے یہ؟ اللہ کے نبی پر درود، اللہم صلی علی محمد بھی کہتے ہیں بس۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر کسی میں کوئی درود میں اگر لفظ شرک آ جائیں گے یا کوئی ایسے چیزیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوں گے۔ پھر اگلی دعا، دشمن سے خوف اور پریشانی کے وقت درج ذیل دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہے کوئی آپ کا دشمن؟ چلیے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال نعم۔ پھر دعا کیا سکھائی کہ یہ پڑھو، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله بالريح۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کے دن ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی چیز ایسی ہے جسے ہم ان حالات میں پڑھیں؟ کیونکہ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے حلق کو آ گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں کہو۔ کیا کہو؟ یہ دعا کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمارے ایوب کو ڈھانپ لے، یعنی عیب، ہماری شارٹ کمنگز کو چھپا لے، اور ہمیں گھبراہٹ سے امن دے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کے ذریعے دشمنوں کے منہ پھیر دیے، اور اسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ گھبراہٹ کو چین دے دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ یعنی اس سے ایسے لگتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی جا کے ایک انسان اپنی کمیوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کیا ہے اپنی حیثیت سے کیا ہے، اب تو ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں چین اور امن دے دے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پہ کیا۔ تو یہ دعا کب پڑھیں گے؟ جب کسی دشمن کا خوف ہے، خاص طور پہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خامخواہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ کوئی میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ سختی سے دیکھے گا، پڑھے گا، یا کہیں بھی یعنی میرے سے معاملہ کرے گا، تو بس دل میں پڑھ لے۔ ایک اور دعا ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے اندیشہ محسوس کرتے تو فرماتے، یا اللہ، ہم کفار کے مقابلے میں تجھے آگے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی آگے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تو خود ہی ان کو کافی ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا، اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُهُورِهِمْ، تو نحر اس جگہ کو کہتے ہیں، گردن کو، جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُهُورِهِمْ کا ایک ترجمہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ، ہم تجھے ان کی گردنوں پہ رکھتے ہیں۔ اتنی زبردست یہ دعا ہے، یقین کرے صرف چار چھ لفظ ہیں۔ کسی جگہ بھی، یہ نہیں کہ ہر جگہ پڑھنا شروع ہو جائیں، اور کوئی آپ کی بہن ہی آپ سے دشمنی کرے اور آپ پڑھیں، خاص طور پہ کفر اور اسلام کے معاملے میں۔ اللہم انا نجعلک فی نہورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عددي ونصيري
بابك
أقاتل. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرتے تو یہ دعا مانگتے، یا اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیرے ہی سہارے میں جنگ کرتا ہوں. کسی ابو داؤد نے روایت کیا. کس کے بھروسے پہ جنگیں ہوتی تھیں؟ صحابہ کے، مجاہدین کے، اسلحے کے؟ نہیں، اللہ کے بھروسے پہ. تو بڑی بڑی جنگیں انسان جیت جاتا ہے، زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات تو کیا بڑی بات ہے. تو دعا بڑی پیاری ہے کہ اللہ تو میرا مددگار. کبھی بھی اپنے آپ کو ویک فیل کریں نا، کمزور میں فیل کریں، اور اصل میں ایمان کی کمزوری آتی ہے. تو بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمیں، کچھ ٹارگیٹ اچیویبل نہیں لگتے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ دیٹس اٹ، بہت ٹیسٹ دے دیا، اب اگلے ٹیسٹ میں نہیں دے سکتی، اسائنمنٹ نہیں کر سکتی، میں اپنی ورک بک میں ترجمہ نہیں لکھ سکتی. تو مانگیں یہ دعا، اللہم انت نصیری انت عزودی، اللہ تو میری مدد کر، تو میرا بازو بن جا. میرا ہاتھ تھک جاتا ہے لکھ لکھ کے، تو بازو بن جا میرا. کل ایک اسٹوڈنٹ ہے ویکینڈ کی، تو بازو کو دبا رہی تھی، تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے اصل میں میرا آپریشن ہونا ہے، پہلے ایک سائڈ کا ہو چکے اور ان کو کوئی بونس کا پرابلم ہے. تو کہتی کہ میں صرف اس لیے نہیں کرا رہی کہ پھر میں لکھ نہیں سکوں گی کچھ دن، تو مجھے نہیں اپنا لکھنا چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ بندے کا بازو بن جاتا ہے نا جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. پھر اگلی دعا ہے، ان عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ قنت بعد الرکوع فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونخفض ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکوع کے بعد یہ دعا مانگی، الہی ہماری اور تمام مومن مردوں اور عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کے درمیان اصلاح فرما، اپنے اور ان کے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، اے اللہ، ان اہل کتاب کافروں پر لعنت کر جو لوگوں کو تیری راہ سے چلنے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے دوستوں سے جنگ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، یعنی ان کا ہر وہ اتحاد جو اسلام کے خلاف ہے تو خود ہی ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے تو مجرم لوگوں سے پھرتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد اور بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، صرف تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، تیرے بڑے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اسے بیہقی نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعا عموماً لوگ وتروں کے بعد پڑھتے ہیں، تھوڑے سے فرق لفظ ہے۔ تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو قنوت نازلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے قنوت، جو دعائیں قنوت میں ہم پڑھتے ہیں، ایک یہ دعا ہے، دوسری اللہم اہدنی فیمن ہدایت۔ وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی تھی اور وہ نماز کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کتاب و صلات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ دعا جو ہے، یہ دشمن جب کسی جگہ حملہ کرتا ہے یا مسلمانوں پہ ظلم و ستم چھیڑے، یعنی بالکل ظلم کے جواب میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی نماز کے بعد کا رکوع ہوتا ہے؟ فجر کے بعد۔ فجر کی نماز میں جب وہ فرض پڑھتے ہیں تو رکوع سے اٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس کو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ قسم کی دعا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں چلیں جو بھی پڑھتے ہیں، ایک لفظ جب میں بھی غور کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم کہتے کیا ہیں۔ بالفرض ہر روز یہ دعا بھی پڑھتے ہیں ہم اپنے وتر میں، تو ہم کہتے ہیں ونت رک مئی یف جرک، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے۔ تو عملی زندگی میں چھوڑ پاتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ سینے سے لگائے رکھتے ہیں، کیا کریں جی اپنے اور وہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھیں چند دعائیں جو مختلف مواقع پہ، دکھ، شدت، غم، مسلمانوں کو کسی کے خوف کے موقع پہ پڑھنی چاہیے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں اس سے متعلق تو کر سکتے ہیں۔ جی آپ پلیز۔ سنتے نہیں، سنتیں۔ جی، فرضوں میں یہ جماعت سے امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ جب فجر کی فرض ہوتے ہیں تو پہلے رکوع میں بھی اور دوسرے رکوع میں بھی فرضوں میں پڑھتے ہیں، اور بعض جگہ سنتوں میں۔ یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، یہ چونکہ دعا کا ٹاپک ہے نا، لیکن قنوت نازلہ کے کئی طریقے ہیں پڑھنے کے، اس میں سے یہ کہ جی میں نے تو جو چیز دیکھی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ وتر نہیں ہوتا وتر، وتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں آپ، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دعا جو حدیث سے ثابت ہے وہ موجود ہے، اور آپ وتروں میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی یاد کرنی مشکل ہے نا، اللہ مہدنی فی من ہدیت، پاس کھول کے رکھ لیں بک، جب آپ رکوع میں جانے لگیں تو بک سے لے کے پڑھ کے، پھر آہستہ سے یاد بھی ہو جائے گی، اور بہت آسان ہے۔ اللہ مہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، ایک لفظ یاد ہو جائے تو پورا جملہ یاد ہو جاتا ہے۔ صحابی کا بھی کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، اس کو اثر کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، تو ایسا عمل جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اور اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اس کو بھی حدیثی کا درجہ ملتا ہے، لیکن اس حدیث کو اثر کہتے ہیں۔ اثر سال سے سا سے جی۔ اور یہ جو دعائیں نا اللہم اینی عبدو، کس کے بارے میں تو آتی ہے روایت کے کسی کو اگر لگے نا کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، بعض دفعہ اسٹک ہو جاتی ہے نا کوئی دعا، مانگ ہی رہے ہیں مانگ رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہی، آپ اللہ کا نام لے کے یہ دعا مانگیں یقین سے۔ دیکھیے دوا ایک ہی ہوتی ہے، اثر ہر ایک کو نہیں کرتی۔ آپ کا اسٹمک کیسا ہے، آپ کے پیٹ میں لقمے کون سے ہیں، آپ کا اللہ سے گمان کیسا ہے، لیکن اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پرانے غموں کا علاج، آپ کہتے ہیں نا پرانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جی اور کوئی بات شیئرنگ میں؟ جی وہ حضرت عمر مانگتے تھے نا وہ دعا، دعائے قنوت کی صورت میں۔ جی وہ اس سے تھوڑے سے الفاظ فرق ہے نا، تو وہ بھی وتر میں پڑھتے تھے، لیکن اللہ مہدنی فی من ہدیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جی اور آپ لوگ ابھی بھی پریشان ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد؟ آپ یہ کہیں کہ پریشانیاں آتی تو ہیں لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے، بالکل, میں تو پورے شعور سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو قرآن کی طرف ہمارا سفر ہوتا ہے نا, یہ ہماری کچھ اسی قسم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ نے واقعی قرآن کو آج ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا کہ نہیں؟ آپ غم پریشانی دکھ سب بھول جاتے ہیں. دیکھیں ساری دنیا اس وقت آج کیا کر رہی ہے اور آپ پڑھنے بیٹھے ہوئے, تو مجھے تو رشک آ رہا ہے اپنے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی. گھر میں ہوں گے تو وہ لوگ شاید سوئی ہوں گے, ساری رات جاگیں گے, اس وقت 12 بجے تک سوئیں گے لوگ. تو قرآن جب دل کی بہار بنتا ہے پھر تو اندر باہر بہار آ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.